This is VOA News. I'm Gene Randall. The Mount Taal urban volcano in the Philippines that erupted a week ago continues emitting clouds of ash. Experts say there could be more eruptions during the coming days without warning. For the time being, authorities are keeping the alert level at 4 on a scale of 5. The volcano is the most active in the Philippines and stands near a growing industrial belt just over 100 kilometers from the capital, Manila. The Taliban says its latest talks with U.S. envoys in Qatar have focused on ending the 18-year-old Afghan war, and that the two sides had even discussed a signing ceremony. The insurgent group also reportedly offered a brief, partial ceasefire in the midst of the latest deadly violence in Afghanistan. U.S. President Donald Trump is spending the weekend at his Mar-a-Lago resort in Florida, the center of a political whirlwind over his Senate impeachment trial, which is set for opening arguments on Tuesday. It is a rarity in American history and already a blot on Mr. Trump's legacy. AP correspondent Sagar Magani reports from the White House.
The president's legal team figures the trial will last no more than 2 weeks, which would be far shorter than Andrew Johnson's trial in 1868 and Bill Clinton's in 1999. But there's still a question about whether the Senate will allow more witnesses, which could extend the trial. It takes a supermajority to convict 67 senators. Both Johnson and Clinton were acquitted, and President Trump figures he's next.
There was nothing done wrong.
A person familiar says the president's boosting his legal team before opening arguments next week, adding former Harvard law professor Alan Dershowitz and ex-independent counsel Ken Starr, among others. Sagar Magani at the White House.
To stay up to date on all the day's news, you can always go to our website, voanews.com, day or night. For your listening convenience, there is also a mobile app. From Washington, this is VOA News. A worrisome gun rights rally is set for Monday in Richmond, Virginia, on Martin Luther King Jr. Day. There are anxieties over the potential for violence, with tens of thousands of people expected to be on hand. Virginia's highest court has upheld a temporary ban on firearms at the rally site on the grounds of the Capitol. Pro-gun groups are upset. One can only speculate on the reaction among extremists. AP correspondent Mike Rossia has a report.
Gun rights groups challenging an executive order issued by Virginia Governor Ralph Northam have lost their case before the Virginia Supreme Court. The gun proponents wanted to overturn an executive order issued by Northam on Wednesday, banning guns on the Capitol grounds at an annual gun rights rally next Monday. Northam cited credible threats in issuing the order and declaring a state of emergency. Concurrently, the FBI announced the arrest of 6 men linked to a white supremacist group known as The Base. An official told the Associated Press at least 3 of them were planning to attend the rally in Richmond. I'm Mike Gracia.
President Trump charges that the Second Amendment, the right to bear arms, is under very serious attack in Virginia. The World Health Organization says large numbers of people in the world are dying each year from antimicrobial resistance because drug-resistant infections are simply not getting enough attention. Dr. Peter Bayer is the WHO's senior advisor on antimicrobial resistance. He says 50 antibiotics are in the pipeline, but that most have only limited benefits.
We are running actually out of antibiotics that are effective against these resistant bacteria. It takes about maybe 10 years to develop a new antibiotic, so if we go back to phase one, we know exactly what at best we can get over the next 10 years, and we really see that it's insufficient to counter the current threat.
American safety authorities are looking into a potentially deadly problem with electric vehicles made by Tesla. AP correspondent Ed Donahue has a report.
The complaint is the cars can suddenly accelerate on their own. A NHTSA document shows 127 owner complaints to the government, including 110 crashes and 52 injuries. The allegations cover about 500,000 2013 through 2019 Teslas, Model 3, Model S, and Model X. NHTSA is already investigating 3 crashes last month involving Teslas. 3 people were killed. The new complaints about unintended acceleration haven't been verified, but some allege the car's electronics malfunctioned. I'm Ed Donahue.
Once again, our top story this hour, congressional Democrats are stepping up their efforts to get Senate Republicans to accept their demands for witnesses and documents in President Donald Trump's impeachment trial. Opening arguments are scheduled for Tuesday. More news at voanews.com. Gene Randall, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में आपके लिए इस हफ्ते में रूनमा होने वाले हालात हाजरा और दीगर अहम मौजूदात पर फीचर और रिपोर्टें पेश की जाएंगी। हमारी कोशिश है कि हमारे वो सामईन जो हमारे टेलीविजन का मैगजीन प्रोग्राम नहीं देख पाते, इनके लिए हम वो रिपोर्टें पेश करें जो हफ्ता भर हमारे टेलीविजन प्रोग्रामों में नशर हुई। आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का।
सन 2020 की ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक चीन बैरून मुल्क नकादों को खामोश करने और इंसानी हकूक के बैन अलाक्वामी निजामों को मुतासिर करने के लिए अपना इक्तसादी और सिफारती असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में, जिसमें लगभग 100 मुल्कों का जायजा लिया गया है, दावा किया गया है कि बीजिंग की कोशिशों से इसके अपने शहरियों के हकूक ही पामाल नहीं होते, बल्कि इसका असर इसकी सरहदों से पार दूर तक फैल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील।
इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक खिलाड़ी की जानिब से ऑनलाइन पोस्ट किए गए उस पैगाम के बाद जिसमें चीन की अपनी यगोर मुस्लिम अकलियत से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद की गई थी, बीजिंग ने उसकी टीम के मैच की ब्रॉडकास्टिंग मंसूख कर दी, जो लीग की सबसे मुनाफा बख्श मार्केट पर एक इंतबाही वार था। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक ये उन तरीकों में से सिर्फ एक है जो चीन दुनिया भर में आज़ादी तकरीर को दबाने के लिए अपने इक्तसादी असर रसूख के इस्तेमाल के लिए बरूए कार ला रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए चीनी रिसर्चर याकी वांग कहती हैं,
China has been harassing and intimidating any kind of activities and speeches that criticize
China. اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں چین کے انسانی حقوق پر تنقید سے متعلق کسی بھی قسم کی سرگرمی یا تقریر کو روکنے کے لیے ڈراتا دھمکاتا رہا ہے۔ چین دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں اپنا اقتصادی اور ثقافتی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایسی تقاریر کو سنسر کرتا رہا ہے جن میں چینی حکومت پر تنقید کی گئی ہو۔ یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ کے لیے چینی ریسرچر مس وانگ کے۔ 2020 کی ہیومن رائٹس واچ کی ورلڈ رپورٹ کے مطابق چین نے صدر زی جن پنگ کی قیادت میں معاشرے کے ان طبقوں پر اپنی گرفت مضبوط کی ہے جنہیں اس نے خطرناک پایا ہے، مثلا انٹرنیٹ، سرگرم کارکن اور مذہبی گروپس۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینت راؤت کہتے ہیں،
This is the most severe period of repression that we've seen in decades in China, probably going back to
یہ استبداد کا انتہائی سخت دور ہے جو ہم نے چین میں غالباً ثقافتی انقلاب یا اس قسم کے کسی دور کے بعد عشروں میں دیکھا ہے۔ زی جن پنگ بدترین ہیں، جہاں 1,000,000 یا اس سے زیادہ یغور اور ٹرکش مسلمانوں کو بنیادی طور پر اسلام اور اپنی ثقافتی روایات یا حتیٰ کہ اپنی زبان کی مذمت پر دباؤ ڈالنے کے لیے قید میں رکھا گیا ہے۔ گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینت راؤت کو اتوار کے روز ہانگ کانگ داخلے سے روک دیا گیا، جہاں وہ اس سال کی رپورٹ جاری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ چینی حکومت نے اس پابندی کو گروپ کی جانب سے ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز مظاہروں کی حمایت پر سزا قرار دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ کا کہنا تھا، یہ گروپس ہر طرح سے لوگوں کو انتہائی پرتشدد جرائم پر ابھارنے، ہانگ کانگ کی آزادی اور علیحدگی پسند سرگرمیوں پر اکسانے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان تنظیموں کو ہانگ کانگ کی موجودہ بدامنی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے سزا دی جانی چاہیے۔ یہ الفاظ تھے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ کے۔ کئی ملک چین کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر کھلم کھلا تنقید کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے بس یہی نہیں کہا ہے کہ بیجنگ کے خلاف ٹھوس اقدامات کیے جائیں، جن میں مغرب شامل ہے جہاں اندرون ملک مسائل مثلا بریگزٹ نے توجہ ہٹا دی ہے۔
Traditionally, countries that have been strong human rights have not said
ان ملکوں نے جہاں انسانی حقوق کا بہت اچھا ریکارڈ رہا ہے، چین اور ان دوسرے ملکوں کے انسانی حقوق کی صورتحال پر کافی کچھ نہیں کہا ہے جو خود مطلق العنان ہیں۔ اس کی وجہ جیسا کہ میں نے کہا ہے چین کے ساتھ اقتصادی بندھن ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہیومن رائٹس واچ میں چائنی ریسرچر وانگ کے۔ اگرچہ امریکہ نے چین کی ان کچھ کمپنیوں اور عہدیداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جو چین کے استبداد سے منسلک ہیں، تاہم انسانی حقوق کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدر زی جن پنگ کے ساتھ قربت اور امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر خاندانوں کو الگ کرنے کی امریکی پالیسی نے انسانی حقوق کے مسائل پر امریکی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ کو پہلے ہانگ کانگ میں جاری کیا جانا تھا، لیکن ادارے کے سربراہ کو ہانگ کانگ کے حکام نے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ رپورٹ میں چین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے سخت تنقید کی گئی ہے. رپورٹ میں چین، بھارت اور امریکہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ بتا رہی ہیں نخبت مالک.
ہر سال کی طرح اس سال بھی انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نئی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس بار چینی حکومت کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں اور جبر کو خاص طور سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے.
چین نے اقوام متحدہ میں ایسی تمام آوازوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی ہے جو چینی حکومت کی پالیسیز پر تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ چین کی جانب سے دنیا بھر میں ایسی تقاریر کو سینسر کیا جا رہا ہے جن میں چینی حکومت پر تنقید کی جاتی ہے. چین ایسا اپنے معاشی اور سفارتی تعلقات کی بنا پر کر رہا ہے.
رپورٹ کے مطابق چین کے صوبے زنجیانگ میں 1,30,00,000 ویغر اور ترک نسل کے مسلمانوں کو حکومت کی جانب سے شدید دباؤ اور سخت جبر کا سامنا ہے.
میرے خیال میں بین الاقوامی برادری نے اس معاملے پر ناکافی آواز اٹھائی ہے. مثلا ایسے ممالک جو جمہوری ہیں جیسے امریکہ، جو دنیا میں انسانی حقوق کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کہا. بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شی جی پنگ ان کے دوست ہیں.
رپورٹ میں بھارت کی انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مودی حکومت نے گزشتہ سال بھی انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں اور حکومتی پالیسیز پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو ہراساں کرنے کی روش جاری رکھی. رپورٹ میں اکثر بی جے پی کے سپورٹرز کی جانب سے اقلیتوں پر کیے جانے والے حملوں کو روکنے میں ناکامی پر بھی مودی سرکار پر سخت تنقید کی گئی ہے. تنظیم نے گزشتہ سال بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کیے جانے سے پہلے ہی لگا دی جانے والی ذرائع ابلاغ اور انٹرنیٹ کی بندشوں اور بڑے پیمانے پر حراستوں کا بھی نوٹس لیا ہے. رپورٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پر بھی سخت تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ امریکہ نے دنیا میں انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کے باوجود ایسی حکومتوں سے اچھے تعلقات استوار کیے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں. رپورٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کو غیر انسانی قرار دیا ہے اور اس کے مطابق صدر ٹرمپ کے دور صدارت میں ایسا غلط بیانیہ تشکیل دیا گیا جس کی بنا پر نسل پرستی کو فروغ ملا ہے.
امریکہ نے اپنے اس دعوے کو خود ہی کمزور کر دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا علمبردار ہے.
ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی جاری رہنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے جمہوری ممالک جو اس بارے میں آواز اٹھایا کرتے تھے، ان کی جانب سے ناکافی رد عمل سامنے آ رہا ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جہاں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ کی سہولت نئے سال میں بھی بند ہے اور 5 ماہ سے دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے باعث ہر قسم کے اجتماع پر پابندی ہے. ایسے میں بھارتی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت کے پاس ان اقدامات پر نظر ثانی کے لیے صرف یہ ہفتہ ہے. مگر عام کشمیری کیا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہیں؟ یہ جانتے ہیں یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں.
بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے انٹرنیٹ تک رسائی کو شہریوں کا بنیادی حق قرار دیے جانے کا نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں خیر مقدم تو کیا گیا ہے، لیکن لوگوں کو اس اہم سہولت کی فوری بحالی کی زیادہ امید نہیں.
کشمیر میں سپریم کورٹ کی یہ ڈائریکٹیوز عملاً ریاست شاذ و نادر ہی نافذ کرتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ اس فیصلے سے کوئی بڑی بات ہو جائے گی.
ہم سپریم کورٹ کی اس اعلان کو اپریشیٹ کریں گے کہ پلیز آپ جلد سے جلد انٹرنیٹ یہاں پہ بحال کیجئے، کیونکہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہے.
بھارتی سپریم کورٹ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ اس نے فیصلہ سنانے میں کئی ماہ لیے اور اب بھی انٹرنیٹ کی بحالی کا واضح حکم نہیں دیا.
سپریم کورٹ کو 5 مہینے لگ گئے اس فیصلے کو اس فیصلے تک آنے کے لیے، اور اس کے بعد جو آرڈر دیا اس میں جن نے کلیئرلی نہیں کہا کہ انٹرنیٹ اب ریسٹور کرو، بلکہ بولا ہے ریو کرنے کے لیے.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی زمینی صورتحال میں نمایاں بہتری آ گئی ہے، کاروباری سرگرمیاں بھی بڑی حد تک بحال ہو گئی ہیں، اور جیسا کہ عہدیدار کہتے ہیں کہ تشدد کے واقعات اب شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں، اور بھارت مخالف مظاہروں کا سلسلہ بھی رک گیا ہے. لیکن پیر کو جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپ میں ہلاک ہونے والے 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کی تدفین میں شامل لوگوں نے بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرے لگائے.
نچلی سطح تک قیادت ہے وہ کشمیر سے باہر جیلوں میں بھر دی گئی ہے اور لوگوں کا جو ایک گھٹن ہے جو ایک سفوکیشن ہے اس کو چینلائز کرنے والے جو لوور لیول پر ہوا کرتے تھے وہ سب جیلوں میں لیکن اندر اندر سے جب لاوا پکتا ہے تو وہ کسی ٹائم بھی پھٹ پڑ سکتا ہے وقتی طور پر اگر لوگ خاموش ہیں اس سے کسی کو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ان اہداف کو بھول گئے ہیں جن کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی
زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل وائس آف امریکہ سری نگر
بھارتی ریاست کیرلا کی حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ قانون شہریوں کو آئین کے ذریعے دیے گئے مساوات کے حقوق کی خلاف ورزی ہے اس قانون کے خلاف اب تک 60 سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں داخل کی جا چکی ہیں جن پر 22 جنوری کو سماعت ہونی ہے اس کی تفصیل بھیجی ہے نئی دلی سے سہیل انجم نے
وزیر اعلیٰ پنیاری ویجن کی زیر قیادت کیرالا کی بائیں بازو کی حکومت ایسی پہلی ریاستی حکومت بن گئی ہے جس نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے ریاستی اسمبلی اس قانون کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کر چکی ہے مختلف تنظیموں اور افراد کی جانب سے اب تک 60 سے زائد درخواستیں عدالت عظمیٰ میں داخل کی جا چکی ہیں متعدد ریاستی حکومتوں نے متنازعہ قانون کو اپنے یہاں نافذ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ اتر پردیش حکومت نے پاکستان سے آنے والے ایسے 32,000 ہندوؤں کی شناخت کی ہے جنہیں اس قانون کے تحت شہریت دی جانے والی ہے دریا اسنا دہلی کی ایک عدالت نے 20 دسمبر کو جامع مسجد دہلی اور دریا گنج میں ہونے والے احتجاج کے بعد گرفتار کیے گئے ایک دلت رہنما بھیم آرمی سینا کے صدر چندر شیکھر آزاد کی درخواست ضمانت پر سماعت کرتے ہوئے دہلی پولیس پر شدید تنقید کی جب استغاثہ کی جانب سے یہ کہتے ہوئے کہ چندر شیکھر آزاد نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے مظاہرین کو تشدد کے لیے بھڑکایا تھا ان کو ضمانت دینے کی مخالفت کی تو 30,000 عدالت کی سیشن جج کامنی لاؤ نے کہا کہ ملزم کے تعلق سے تشدد کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں کہا کہ پولیس ایسے پیش آ رہی ہے جیسے کہ جامع مسجد پاکستان میں ہو اگر وہ پاکستان میں ہو جب بھی وہاں جا کر احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ احتجاج کرنا ہر شخص کا حق ہے اس سلسلے میں چندر شیکھر آزاد کے وکیل محمود پراچا نے کہا کہ چونکہ آزاد نے مذکورہ قانون کی سازش کو بے نقاب کیا ہے اس لیے حکومت اور پولیس ان کے خلاف ہو گئی ہے
وہ اکیلے ایک ایسے نیتا ہیں دیش بھر میں جن کو جیل میں ٹھوسا گیا بغیر کوئی ثبوت ہوئے یہ بات آج کورٹ میں بھی پوچھی گئی ان سے کہ کچھ تو ثبوت ہوگا ان کے خلاف تو کوئی بھی ثبوت نہیں بتا پائے
دریاسنا دہلی ہائی کورٹ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ علاقے میں واقع شاہین باغ میں ایک ماہ سے چل رہے خواتین کے دھرنے کو ختم کرانے سے متعلق ایک عرضداشت پر سماعت کرتے ہوئے دہلی پولیس کو ہدایت دی کہ وہ شہریوں کے مفادات اور نظم و نسق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اقدامات کرے اور اس معاملے کو نمٹائے عدالت کے اس حکم پر دھرنے پر بیٹھی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گی جب تک کہ حکومت کی جانب سے ان کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی
مودی سے یہ کہیں کہ ان کی مانگ پوری کر دو کھل جائے گا جب تک مانگ پوری نہیں ہوگی کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جو کھل سکے
کورٹ ہمارے حق میں مہیلاؤں کے حق میں وہ دیکھ رہی ہے کورٹ کہ مہیلا پورا ایک مہینے سے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ نیائے کرے گی انیائے نہیں کرے گی
ان خواتین کا کہنا ہے کہ جب تک متنازعہ قانون واپس نہیں ہو جاتا وہ اپنا دھرنا ختم نہیں کریں گی درخواست دہندگان کا کہنا تھا کہ نوئیڈا کو متھرا روڈ سے ملانے والی اس اہم شاہراہ کے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں افراد اور اسکولی بچوں کو زبردست دشواریوں کا سامنا ہے سہیل انجوم وائس آف امریکہ نئی دہلی
خواتین کی خود مختاری کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے سواری سواری نہ ہو تو ایک عورت کو بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی دوسروں کے سہارے پر رہنا پڑتا ہے افغانستان کے صوبے بلخ سے تعلق رکھنے والی لیلوما احسان اپنی ہم وطن خواتین کے راستے سے یہ رکاوٹ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ ایسا کر رہی ہیں انہیں ڈرائیونگ سکھا کے تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی
افغان خواتین اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ خود مختار اور با اختیار ہیں تقریباً 20 برس پہلے بنیاد پرست طالبان کی حکومت گرائی جانے کے بعد سے اب تک خواتین کافی ترقی کر چکی ہیں لیکن ایسے میں جب بیشتر ممالک میں خواتین کا ڈرائیونگ کرنا عام سی بات ہے افغانستان میں گاڑی چلاتی خواتین کو اب بھی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے تاہم لیلوما احسان ڈرائیونگ کو خواتین میں عام کرنے کا عزم کر چکی ہیں
کام پر جانے کے لیے ایک سال تک خود ڈرائیونگ کرنے کے بعد دوسری خواتین میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں انہیں بھی ڈرائیونگ سکھاؤں. پھر میں نے دوسروں کو سکھانے کا فیصلہ کیا. یہ ڈرائیونگ اسکول میں گزشتہ 4 سالوں سے چلا رہی ہوں.
لیلوما کا کہنا ہے کہ گاڑی چلانا آپ کو با اختیار بناتا ہے.
جس طرح سیل فون اب ہر ایک کی روزمرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے, میرے خیال میں اسی طرح ہر گھر میں بلکہ ہر فرد کے لیے گاڑی کا ہونا بھی ضروری ہے.
مزہ ہوٹک حال ہی میں ڈرائیونگ کی کلاسز ختم کرنے کے بعد لائسنس حاصل کر چکی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو معاشرتی دباؤ کے خلاف کڑا ہونا چاہیے.
ہم ایسے بہت سے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں جو صرف ہمارے معاشرے کی جانب سے ہی نہیں بلکہ ہماری فیملیز کی طرف سے بھی ہم پر مسلط کیے گئے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمیں ایسے دباؤ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے.
بلخ صوبے کے ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ کے مطابق مزار شریف میں بڑی تعداد میں خواتین ڈرائیونگ لائسنس لے رہی ہیں.
ہمیں یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مزار شریف میں خواتین کو ڈرائیونگ سیکھنے کے مواقع مل رہے ہیں. روا سال میں اب تک ہم 300 سے زائد خواتین کو گاڑی چلانے کا لائسنس دے چکے ہیں اور اس وقت 200 سے زائد ٹریننگ لے رہی ہیں.
ایسے میں جب خواتین ڈرائیورز خود مختاری کی جانب مزید ایک قدم بڑھتا ہوا محسوس کر رہی ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پر اب بھی انہیں ہراساں کیا جاتا ہے. میر وائس بیجان کے ساتھ شہناز نفیس, وائس آف امریکہ.
حالیہ دنوں میں امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ بڑھنے کے باعث تقریباً 3,500 فوجی مشرق وسطی روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چلتے ہیں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈوں میں سے ایک فورٹ کیمبل جو ریاست کینٹکی میں واقع ہے, اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تعینات فوجی اور سویلین عملہ تازہ ترین صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات ارم عباسی کی زبانی.
کھیتوں اور ہائی ویز کے چوراہے پر واقع ہے فورٹ کیمبل, ایک چھوٹا سا شہر جہاں امریکہ کا 101st ایئربورن فوجی اڈہ قائم ہے. یہ بیس اور شہر کی مقامی معیشت ایک دوسرے سے جڑے ہیں. رونی وارڈ طویل عرصے سے بیس کے نزدیک ایک نائی کی دکان چلا رہے ہیں.
ہمارے گاہکوں میں شاید 80 سے 85% حاضر سروس فوجی ہیں. ہم پرائیویٹ فرسٹ کلاس کے فوجیوں سے لے کے کمانڈنٹ جنرل تک کے بال کاٹتے ہیں.
رونی کا کہنا ہے کہ ان کے گاہک خاندان کی طرح بن جاتے ہیں.
ان لوگوں کی زندگی آپ جانتے ہیں, آپ اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہاں کون گیراج کی تعمیر کر رہا ہے, کس کا بچہ ہونے والا ہے اور کس نے نیا ٹرک خریدا ہے.
ان کے کسٹمر شان ہیبرٹ فورٹ کیمبل میں بھاری مشینری کے آپریٹر کے طور پر تعینات ہیں.
ہم نے بہت ٹریننگ کی ہے یہاں. اپنی تعیناتی کے چند سالوں کے دوران میں نے اسی لمحے کی تیاری کے لیے خود کو تیار کیا ہے, لہٰذا ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں.
شان کے مطابق تعیناتی فوجی خاندانوں کے لیے کبھی بھی آسان نہیں ہوتی.
میری ایک بیٹی ہے جو بہت چھوٹی ہے, اسے اس کی سمجھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ ڈیڈی جا رہے ہیں. دوسری طرف میری بیوی سوال کرتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا آپ جا رہے ہیں, کب تعینات ہو رہے ہیں.
باربر شاپ سے چند کلومیٹر دور دو بچوں کی ماں ایک امریکی فوجی اس خدشے کا اظہار کرتی ہیں کہ متعلقہ لوگوں کو ان کے ملٹری ایکشنز کے اثرات کا صحیح پتہ نہیں ہوتا.
وہ نہیں سمجھتے اس کام کی نوعیت کو اور یہ کہ کس طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. میں انہیں بتاتی ہوں کہ ہو سکتا ہے لوگ کبھی واپس نہ آئیں. آپ جن لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں شاید آپ ان کے ساتھ واپس نہ آئیں. بھیجے جانے والے 3,500 لوگ شاید واپس نہ آئیں.
قریبی علاقے کے سابقہ امریکی فوجی جانتے ہیں کہ جب قومیں ایک دوسرے سے جنگ لڑتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور یو ایس ایئر فورس میں طویل کریئر سے ریٹائر ہونے والے ٹیڈ ووڈ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی امریکی فضائیہ کے سابقہ اہلکار جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں.
یہاں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کو پولیس کرنا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے, ایسا کرنا ممکن ہی نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ٹیکس کا اتنا پیسہ نہیں. بہت سے لوگ بالخصوص ریٹائرڈ لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں.
ویتنام جنگ میں لڑنے والے جان برام اس سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صرف سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں.
دیکھیے, میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا خوش ہو, میرا مطلب ہے مسرت کے ساتھ. کیا غلط ہے, ہم صرف اس سیارے پر شاید 80 سال کے لیے ہیں, تو بس صرف جیئیں.
مارٹن سیکرسٹ کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ.
ایران کے صدر حسن روحانی نے ایرانی میزائل سے یوکرین کے مسافر بردار جہاز کی تباہی کو ناقابل معافی غلطی قرار دیا ہے. ایرانی عہدیداروں کے مطابق واقعے کے ذمہ دار ملزمان کی گرفتاری کا آغاز ہو چکا ہے. دوسری جانب طیارے میں سوار مسافروں کے آبائی ملک ایران کے خلاف قانونی ایکشن لینے کا سوچ رہے ہیں.
خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں گزشتہ جمعرات کو لندن میں یوکرین، کینیڈا، سویڈن اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ پانچویں ملک کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ایرانی فوج کے ہاتھوں مسافر بردار طیارے کی تباہی کے خلاف آج چوتھے روز بھی ملک کے اندر مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ میں مقیم ایرانی بھی حالات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ اتوار کی شام تہران کے آزادی اسکوائر کا منظر ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں احتجاجیوں پر پولیس نے آنسو گیس کے شیلز پھینکے۔ یہ لوگ کئی روز سے ایرانی حکومت کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے کیمرے سے ہٹ کر بتایا کہ وہ سات افراد کو ہلاک ہوتے دیکھ چکے ہیں اور آزادی اسکوائر پر ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ خود احتجاجیوں کی جانب سے ریکارڈ اور سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں اصفہان اور راشد کے شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجیوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جو ایران کی حکومت کی جانب سے یوکرین کے جہاز کو مار گرانے کی ذمہ داری دیر سے قبول کرنے پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔
میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ گزشتہ تین دنوں سے سچائی سے انکار اور اسے چھپانے کی کوشش نے متاثرہ خاندانوں کے دکھ درد میں اضافہ کیا ہے۔
ہمارے میڈیا نے سیاسی وجوہ اور اپنے مفادات کی خاطر کریش کی وجہ تکنیکی مسئلہ بتایا، لیکن بعد میں صورتحال تبدیل ہوئی اور انہیں سچ بتانا پڑا۔
ادھر واشنگٹن ڈی سی میں فریڈم پلازا پر ایرانی نژاد امریکیوں نے حالیہ ہفتوں میں ایران میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں موم بتیاں جلائیں اور ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ 176 افراد یوکرین کے طیارے میں، جبکہ 1000 سے زیادہ افراد مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران گزشتہ برس نومبر میں مارے گئے تھے۔
عوام ایران کی حکومت نہیں چاہتے اور ایرانی جنرل قاسم سلیمانی دہشت گرد ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ سڑکوں پر نکلتے تو ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، آپ کو گلیوں میں مارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ لوگ بہت بہادر ہیں۔
یہاں پر موجود کچھ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ایرانی مظاہرین کے لیے اپنی سپورٹ کا اظہار فارسی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ٹویٹر کے ذریعے کیا تھا۔
اب امیدیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ امریکہ جیسی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے صدر ہمارے ساتھ ہے۔
یہ اچھا ہے کہ صدر ٹرمپ نے فارسی اور انگریزی دونوں میں ٹویٹ کیا ہے، لیکن ہم انہیں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں۔
اتوار کو لاس اینجلس میں بھی لوگ جمع ہوئے، ان میں سے بیشتر ایران میں ممکنہ امریکی فوجی مداخلت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ایک نوجوان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس نے گزشتہ رات ایران میں موجود اپنے گھر والوں سے بات کی اور وہ ایرانی حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔
میرے خیال میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ایرانی جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں لوگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ کسی مسیحا کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ امریکہ کو ہمارا کوئی خیال نہیں ہے۔
ہنری رجول کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ۔
آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ سے اب تک 63,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبہ تباہ ہو چکا ہے اور اندازوں کے مطابق 1 ارب سے زائد جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ جہاں ایک طرف تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آ رہے ہیں، وہیں ریسکیو اور سپورٹ کی ایسی بہت سی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں جو دلوں کو چھو لیتی ہیں۔ جب جانوروں کی ایک پناہ گاہ آگ کی زد میں آ گئی تو آس پاس کے مکینوں نے کیا کیا، یہ بتا رہے ہیں ندیم یعقوب۔
آسٹریلیا کے جنگلوں میں بڑے پیمانے پر پھیلی آگ کی وجہ سے ان اونٹوں کی اس پناہ گاہ کو خطرہ لاحق ہے۔
ہم کافی دیر آگ سے لڑتے رہے، تقریباً 6 گھنٹے اس کے اوپر پہنچنے تک۔ پھر جب یہ جھاڑیوں تک پہنچی اور نیچے جانوروں کے احاطے کا کچھ حصہ جل گیا تو ہم نے سوچا کہ اب شاید ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں۔
لارن کراس نے 16 برس پہلے نیو ساؤتھ ویلز میں اسمارٹ اینیمل سینکچری نامی جانوروں کی پناہ گاہ قائم کی۔ جب آگ ان کی املاک کے قریب پہنچی تو پھر وہ خوفزدہ اور مایوس ہوئیں۔
تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑا اور حتمی فیصلہ یہ تھا کہ ان جانوروں کو کھول کر جانے دیا جائے، مگر وہ کہیں نہیں گئے اور ادھر قریب ہی پھرتے پھراتے مزے کرتے رہے۔
وہ کہتی ہیں کہ جانوروں کے مزے نہیں ہوتے اگر پڑوسی مدد کو نہ آتے۔
मैंने लोगों से कहा कि इन सब जानवरों की जान बचाने में मदद करें, तो सारी कम्युनिटी इकट्ठी हुई और फिर हमने जितने जानवर मुमकिन हो सका उन्हें निकाल लिया।
लॉरेन का घर तो आग से बचा रहा, मगर जिंदा बचने वाले मवेशियों का मुस्तकबिल ज्यादा ताबनाक नहीं।
इस आग के असरात तवील मुद्दती होंगे, बहाली फौरी नहीं होगी। एक चीज जो बहुत सी मुश्किलात कम कर सकती है वो बारिश है, बदकिस्मती से इसके इम्कान बहुत कम है।
अब जबकि फल तोड़ने का मौसम शुरू हो रहा है, किसानों को भी गैर यकीनी की कैफियत का सामना है कि क्या बचाया जाए और क्या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग गैर मामूली बात नहीं, मगर सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बायस आग का सीजन जल्दी शुरू हुआ और इसके खात्मे का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अर्श अराबासादी के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
आपने बाज रेस्तरानों में ये साइन तो देखा होगा कि सियासी गुफ्तगु से परहेज करें। ताहम यहाँ अमरीकी दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में एक नया रेस्तरान लोगों को एक अहम सियासी मौजू पर बात करने की दावत दे रहा है। इमिग्रेंट फूड नामी ये रेस्तरान व्हाइट हाउस से कुछ ही दूर वाके है और एक ऐसे वक्त में तारकीने वतन की खिदमात की जानिब तवज्जो दिला रहा है जब ट्रंप इंतजामिया इमिग्रेशन को सख्त से सख्त तर बना रही है। तफसीलात आयशा खालिद की जबानी।
इमिग्रेंट फूड रेस्टोरेंट मुख्तलिफ कम्युनिटीज के रवायती खानों पर मुश्तमिल अपने मेन्यू से अपने गाहकों को सिर्फ एक जायकेदार पैगाम ही नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम भी दे रहा है। इस पैगाम का मकसद है कि पनाह गुजीनों के खिलाफ पाए जाने वाली गलतफहमियों को दूर करके अमरीकी मुआशरे में उनकी मौजूदगी के मस्बत असरात को सामने लाया जाए।
यकीनन जितना हम व्हाइट हाउस के नजदीक होंगे हम बेहतर तरीके से अपने मकसद से मुतालिक बात कर सकेंगे।
इटली में पैदा होने वाले पीटर इमिग्रेंट फूड के शरीक बानियों में से एक हैं। उन्हें अभी भी याद है कि एक नए मुल्क की जिंदगी और खाने की नई रवायतों को अपनाना किस कदर मुश्किल था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि किसी एक जगह के खाने पर तवज्जो ना दी जाए बल्कि अपने ग्राहकों को ऐसे खानों की पेशकश करें जिससे वो अपने कल्चर और मुल्क से करीब तर महसूस करें। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में इंडियन, बंगाली, चाइनीज, पेरूवियन, ईरानी, रूसी और अतालवी खानों के अलावा कई दीगर मुल्कों के जायके शामिल किए गए हैं।
हम समझते हैं कि लोग सुबह को उठते हैं और खुद से कहते हैं कि हम इस अमेरिका को नहीं जानते और हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि क्या करें। इस रेस्टोरेंट में हम इन्हें वाज़ह आइडियाज देते हैं कि वो क्या करें। मेन्यू में खाने के अलावा एंगेजमेंट मेन्यू की सूरत में उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। वो रकम अतिया कर सकते हैं, वो रजाकाराना तौर पर काम कर सकते हैं, वो एक पिटीशन पर दस्तखत कर सकते हैं। ये वो तमाम काम है जिसके जरिए वो पनागुजीनों की मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा एंगेजमेंट मेन्यू में इंग्लिश सिखाने, हरासती मराकज का दौरा करने और तजुर्बाती इमिग्रेशन इंटरव्यूज के बारे में मालूमात भी शामिल हैं। हफ्ते में कई बार 5 एनजीओस के नुमाइंदे भी यहाँ का दौरा करते हैं।
केयर कोएलिशन उन पनाह गुजीनों के लिए काम करता है जिन्हें इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट वालों ने हिरासत में लिया हो। हम वर्जीनिया, डीसी और मैरीलैंड में कायम तमाम हिरासती मराकज में तालीम और कानूनी इमदाद फराहम करते हैं।
यहाँ आने वाले ग्राहक भी मेन्यू के साथ साथ इसके पीछे आइडिया से लुत्फंदोज होते हैं।
ये एक जबरदस्त पैगाम है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बढ़कर ये एक मुस्बत पैगाम है कि मुख्तलिफ खानों और मुख्तलिफ सकाफतों का जश्न मनाया जाए।
मुख्तलिफ जगहों का खाना एक जगह मिलना बहुत दिलचस्प है। ये ऐसा कुछ है जो डीसी में लोग पसंद करते हैं।
रेस्टोरेंट के मालकान को उम्मीद है कि उनका आइडिया लोगों के दरमियान समझ और राबते का जरिया बनेगा। बहरहाल एक मजेदार खाने के बाद मुतवाजन पॉलिसी फैसले करना आसान अमल होना चाहिए। मखायलो कोमादोवस्की के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमरीकी इदारे सेगार के सरबराह के मुताबिक अफगान जंग में कामयाबी से मुतालिक झूठ बोलने के लिए अमरीकी अहदेदारों और फौजी कमांडरों के लिए मराहत मुकर्रर थीं। जान साबकों ने बुध के रोज कानून साजों के सामने इस बारे में शहादतें पेश की। इनकी ये पेशी वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के एक माह बाद हुई है जिसमें यह दावा किया गया था कि हुकाम ने शुरू से ही अफगानिस्तान की जंग से मुतालिक अवाम को गुमराह किया। तफसील बता रही हैं नीलोफर मुगल।
तकरीबन 2 अशरों और कई अमरीकी सुदूर के अदवार पर फैली अफगानिस्तान की जंग अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग है। कांग्रेस के अराकीन कहते हैं कि इससे सबक सीखने की जरूरत है।
हम आहंगी में फुकदान, फंड्स का गलत इस्तेमाल और अफगानिस्तान के लिए नाकाफी तरबियत मुल्क में तशद्दुद के खात्मे में नाकामी के असबाब हैं। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है।
साल 2001 में अमरीका और इत्तेहादी अफवाज के अफगानिस्तान पर हमले के बाद से
اب تک 2400 امریکی اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. اس تنازع پر امریکہ کے تقریباً $1 trillion خرچ ہوئے ہیں. جان ساپکو سیگار کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہیں. یہ نگران ادارہ کانگریس نے افغانستان کے اندر تعمیر نو کی کوششوں میں وسائل کے ضیاع یا غلط استعمال کی نگرانی کے لیے قائم کیا تھا.
مختصر مدت کی منصوبہ بندی کے ذریعے آپ نیچے سے اوپر تک ایک ترغیب کی تشکیل کرتے ہیں. آپ وہاں 6 ماہ، 9 ماہ یا 1 سال کے لیے ہیں تاکہ آپ کچھ کامیابی دکھا سکیں، وہ کامیابی جس کو اوپر تک رپورٹ کیا جاتا ہے. اور جب تک آپ کو اس کا احساس ہو، صدر افغانستان میں ایک ایسی کامیابی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا.
یہ سماعت اس کے 1 ماہ بعد ہوئی ہے جب واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومتی اداروں نے عوام کو گمراہ کیا اور ایسے شواہد کو چھپایا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنگ جیتنا ممکن نہیں رہا. اخبار نے سیگار کی دستاویزات کو اس ضمن میں حوالہ بنایا ہے. لیکن بش انتظامیہ میں جنوبی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ کی خدمات سر انجام دینے والے رچرڈ باؤچر کے مطابق شہریوں کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے گمراہ نہیں کیا جاتا.
میرے خیال میں ہم سب نے سچ بتانے کی کوشش کی کہ جنگ کے دوران کیا ہو رہا تھا، وہ مشکلات جن کا ہمیں سامنا رہا، افغانستان میں افراتفری کی صورتحال کی طرح مسائل حل کرنے جیسی مشکلات.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ کا اہم مقصد یعنی القاعدہ سے چھٹکارا حاصل کرنا جلد حاصل ہو گیا تھا، لیکن خطے میں انتہا پسندوں کے دوبارہ مضبوط ہونے سے متعلق امریکی حکمت عملی میں خامیوں سے خطے میں کوششیں متاثر ہوئیں.
ہمارا جو ایک خیال تھا کہ ایک بہترین حکمت عملی، ایک بہترین تربیتی پروگرام سے ہم ایک ایسا افغانستان تخلیق کر سکتے ہیں جہاں ایک باصلاحیت حکومت ہو اور وہ عام عوام کی حمایت حاصل کرنے کی اہل ہو اور استحکام کو یقینی بنا سکتی ہو. میرے خیال میں یہ سوچ اس ملک اور وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ نہیں تھی.
ان ناکامیوں کے باوجود تجزیہ کار کہتے ہیں کہ علاقے سے جلد بازی میں نکلنا ہلاکت خیز نتائج کا سبب بنے گا.
ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں جہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اسے ذمہ داری سے کرنا ہوگا اور اس کے لیے مذاکرات کے عمل کی ضرورت ہے.
ٹرمپ انتظامیہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان کے ساتھ کسی امن معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. جیسو سیمونی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ.
سن 1979 میں جب ایرانی طلبا نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولا اور 52 امریکی سفارتکاروں اور شہریوں کو 444 دن کے لیے یرغمال بنا لیا تھا، تب سے امریکہ ایران تعلقات عدم استحکام کا شکار ہیں. امریکی فوج کی جانب سے عراق میں ایک اعلی ایرانی کمانڈر کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہوا. اس واقعے نے امریکہ میں بہت سے ایرانی امریکیوں کے درمیان بھی بے چینی بڑھا دی ہے. وائس آف امریکہ نے ان ایرانی امریکیوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کی جو پہلے ہی خود کو کمزور سمجھتے ہیں. تفصیلات اسد اللہ خالد کی زبانی.
امریکہ میں رہنے والے بہت سے ایرانی نژاد امریکیوں کے لیے ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی کشیدگی کے بعد ڈر اور خوف میں اضافہ ہوا ہے. سیم سینائے نے امریکی یونیورسٹیز میسچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری لی اور ہارورڈ سے ڈاکٹریٹ کیا ہے. انہوں نے ایک کمپنی کی مشترکہ بنیاد رکھی جو جین تھراپیز میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی بناتی ہے.
میں جب یہاں آیا تھا تو میں سائنس کی ترقی اور انسانیت کی خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کی بنیاد کہاں ہے. میں تارک وطن ہوں. میں مجموعی طور پر انسانیت کا احساس کرتا ہوں اور میں دو ممالک کے مابین لڑائی میں پھنسنا نہیں چاہتا، اور اس لیے مجھے واقعی میں امید تھی کہ دونوں ممالک کے مابین تناؤ کم ہو جائے یا کم از کم اتنا زیادہ نہ ہو کہ مجھے اس طرف توجہ دینا پڑے.
Focus on what I can do best.
سیم سینائے کا کہنا ہے کہ جنگ کے خطرے کے ساتھ دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے اس طرح کے چیلنجز اور زیادہ ہو گئے ہیں.
When two countries have bad relationships with each other,
جب دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ خراب تعلقات رکھتے ہیں تو وہ مخالف ملک کو شیطان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہاں نفرت انگیز جرائم کا شکار ہونے کا خوف ہے، یا جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے. لہٰذا اگرچہ ہم دونوں ممالک میں اپنی معمول کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو انوکھے لیکن ناخوشگوار خطرات سے دوچار پاتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے.
امان ایک ایرانی امریکی طالب علم ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے.
Right now I have not felt anything personally.
ابھی تک میں نے ذاتی طور پر تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، لیکن اس پورے ملک میں میں ایرانی امریکیوں کی ایسی خبریں پڑھ رہا ہوں جن کو غلط ناموں سے پکارا جا رہا ہے یا نامعلوم وجوہات کی بنا پر بارڈر چیک پر روکا جا رہا ہے. اس سے مجھے مایوسی اور دکھ کا احساس ہو رہا ہے.
Saddened, honestly.
اسی اداسی نے امان کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کے لیے تیار کیا ہے.
کل میں اس ریلی میں گیا تھا جو موو آن نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے منعقد کی تھی. اس ریلی کا مقصد تھا کہ ایران کے خلاف جنگ نہ ہو, اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں. یہ کانگریس یا ان اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں جو کانگریس کے لیے کام کرتے ہیں, اور وہ بھی جو باقی اداروں میں کام کر رہے ہیں. یہ جاننے کے بعد کہ انصاف کی اس لڑائی میں بہت سے حمایتی ہیں, میں اپنے آپ کو مضبوط تصور کرتا ہوں.
ایرانی امریکیوں کی تنظیم پبلک افیئرز الائنس سے منسلک علی رہنما کا کہنا ہے کہ تمام ایرانی اتنا پراعتماد محسوس نہیں کر رہے ہیں.
ایرانی امریکی کمیونٹی امریکہ اور ایران کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات اور اپنی کمیونٹی پر اس کے اثرات کے بارے میں بہت پریشان ہے. ان میں سے بہت سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھے فون کر رہے ہیں, کیا میں یورپ جا سکتا ہوں, کیا میں جنوبی امریکہ جا کر واپس آ سکتا ہوں, کیا میرے لیے واپس آنا محفوظ ہے, میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور ایک وکیل کی حیثیت سے یہ سوچ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ حکومت نے لوگوں کے لیے تاثر پیدا کیا ہے کہ آپ کو امریکہ واپس آنے یا امریکہ چھوڑنے سے ڈرنا چاہیے.
سنائے کا کہنا ہے کہ اس سارے معاملے پر انسانی بنیادوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
ہم ایک ہی انسانیت کا حصہ ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کو متاثر کرنے والے مسائل جیسے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور صحت کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, جسے ہم سب ایک دوسرے کو اپنے ساتھ سمجھیں اور انسان ہونے کے ناطے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کر سکیں.
احسان یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ارون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
ہم مسائل کیا ہیں اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ہم انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں, اس پر گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے. ایران میں جاری مظاہروں اور پھر اس حالیہ ہوائی جہاز گرانے کا مسئلہ اور یہ جاری کشیدگی جو معاشرے کے تمام طبقوں کو متاثر کر رہا ہے, زندگی گزارنے اور ترقی کرنے کی خواہش کو متاثر کر رہا ہے.
بلڈنگ اے لائف رہنما کے بھی اسی طرح کے جذبات ہیں.
میرے خیال میں سب سے بڑا حل جو حکومت اور انتظامیہ کے پاس ہے وہ یہ واضح کر دیں اور کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کریں, تاکہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ ہم آپ کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں نہیں ہیں, اور ہمیں انتظامیہ کی طرف سے ہونے والے سلوک میں تبدیلی کے ثبوت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے.
جولی تیابو کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ.
ایران کی جانب سے یوکرین کا مسافر طیارہ مار گرائے جانے کی ذمہ داری قبول کیے جانے کے بعد مرنے والوں کے لواحقین اور بین الاقوامی برادری کے درمیان غم و غصہ اور غیر یقینی کی کیفیت بڑھ گئی ہے. اس حادثے میں 176 افراد ہلاک ہوئے, اور اب لواحقین اپنے نقصان کے ہر جانے کے طور پر مالی معاوضے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی.
یوکرین کے شہر کیف جانے والے مسافر طیارے کے تہران کے نزدیک مار گرا دیے جانے کے بعد سخت غم و غصہ سامنے آیا. شدید بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کرنے والے ایرانی حکام نے مکمل تحقیقات کا وعدہ کیا. اب تک ایرانی حکومت نے گرفتاریوں کا اعلان ضرور کیا ہے مگر کوئی تفصیلات نہیں دی. حکام نے مغربی ممالک کے ماہرین کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ وہ تحقیقات میں شامل ہو سکیں, لیکن یہ تاحال واضح نہیں کیا کہ ان ماہرین کا تحقیقات میں کردار کیا ہوگا.
میں ایران کو اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ اور کینیڈا کو اس انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تفشیش کاروں کا کردار صرف دیکھنے والوں کا ہوگا, براہ راست تحقیق کرنے والوں میں نہیں.
ایران کو اس طیارے کو گرائے جانے کی ذمہ داری تسلیم کرنے میں 3 دن لگے. تاہم امریکی دارالحکومت کے ایک وکیل کے مطابق یہ اعتراف مرنے والوں کے لواحقین کی تسلی کے لیے کافی نہیں.
ایران نے یہ تو تسلیم کیا ہے کہ اس نے یوکرین کا طیارہ مار گرایا ہے, مگر جو بات ایران نے تسلیم نہیں کی وہ اس سے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری ہے.
کینیڈا اور یوکرین جن کے بہت سے افراد مارے گئے, مرنے والوں کے خاندان والوں کے لیے انصاف اور ہر جانے کا مطالبہ کر چکے ہیں. یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواحقین ایئر لائن سے کچھ معاوضے کی توقع کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معاوضے کا تعلق ہے تو ماہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضامندی پر منحصر ہوگا.
کیا ایرانی عدالتیں ایران کے خلاف فیصلے پر ختم ہونے والی کسی قانونی کاروائی کی اجازت دیں گی؟ کیا ایران اپنے خلاف کسی اور ملک کی عدالت میں مقدمے کی اجازت دے گا؟
یوکرین کے حکام کہہ چکے ہیں کہ لواحقین ایئر لائن سے کچھ معاوضے کی توقع کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ایران کی جانب سے نقصان کی تلافی کے معاوضے کا تعلق ہے تو ماہرین کے مطابق یہ تہران کی جانب سے اس معاملے میں شامل ہونے کی رضامندی پر منحصر ہوگا. معاوضے کے یہ پیکجز نقصان، تکلیف اور غم و غصے کو تسلیم کرنے میں تو اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی المیے کا ازالہ نہیں کر سکتے.
As a substitute for loss, a lost loved one,
خاندان پیسہ لے تو لیتے ہیں مگر پھر وہ مجھ سے بار بار کہتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ ہی رکھیے اور ہمارے پیاروں کو ہمیں واپس کر دیجیے.
کئی روز کے انکار اور جوابی الزامات نے ایران کے مختلف شہروں میں مظاہروں کو ہوا دی. یہ اس چیلنج کا عکاس ہے جس کا سامنا اس وقت ایرانی حکومت کو ہے. ایک طرف انہیں لواحقین کے غم و غصے کو دور کرنا ہے تو دوسری جانب بہت سے ایرانی اپنی حکومت پر الزام عائد کر رہے ہیں. آدیجا جونلاری کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
پاکستان میں آج کل شدید برف باری سے ہونے والی ہلاکتوں نے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کی ہے. ایسے میں وائس آف امریکہ کے عمران جدون نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں شدید موسم سے نمٹنے کی تیاریاں کیسے کی جاتی ہیں.
واشنگٹن ڈی سی میں 2016 کے بعد بڑا برفانی طوفان تو نہیں آیا، لیکن 2016 کا طوفان لوگوں کو اب بھی یاد ہے جب 3 دن کے لیے تمام سرکاری دفاتر اور سکولز بند ہو گئے تھے. اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس چھٹی کا مزہ بھی اٹھایا لیکن کاروباری زندگی رک سا گیا تھا.
The snow emergency will remain in effect all day today and all day tomorrow through 6:30 p.m.
طوفان آنے والا ہو تو واشنگٹن ڈی سی میں موبائل فونز اچانک بجنے لگتے ہیں کیونکہ شہر کی انتظامیہ ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے الرٹس بھیجتی ہیں.
واشنگٹن ڈی سی میں برف پڑنے سے ایک رات پہلے ہی شہر کی انتظامیہ کے ٹرکس تمام بڑی سڑکوں اور شاہراہوں پر نمک یا ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں جس سے برف کم سے کم جمے، اور اگلے دن برف ہٹانے کے لیے بھی ٹرکس سڑکوں کا رخ کرتے ہیں.
Our plan is to pre-treat the roads, so we'll start...
ہم سڑکوں کو پہلے سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ نظام چلتا رہے. ہم برفانی موسم میں کام کرنے والے عملے کو پہلے سے بلا لیتے ہیں، ٹرکوں میں نمک بھرتے ہیں اور ان کے علاقے ان کو بتا دیے جاتے ہیں کہ جیسے ہی برف پڑنا شروع ہوتی ہے وہ اس کام کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم جتنی برف کو کیمیکل سے پگھلا سکتے ہیں پگھلاتے ہیں، اور اگر برف زیادہ ہو تو اسے سڑکوں سے اٹھا دیا جاتا ہے.
شدید موسم میں سڑکوں پر گاڑیاں نہ پھنسیں اور لوگ گھروں میں خوراک کی کمی کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے حکومت بذریعہ فون اور مقامی میڈیا شہریوں کو پہلے سے تیاری کرنے کی ہدایت بھی دیتی ہے، لیکن ان پر کوئی عمل کرتا ہے اور کوئی نہیں.
اگر میرے فون پر الرٹ آتا ہے تو میں اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں اس پر توجہ دوں.
کبھی کبھی میں اس پر توجہ نہیں دیتی اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا.
واشنگٹن میں ہر سال برف باری اور شدید موسم سے نمٹنے کے لیے ایک مخصوص بجٹ بھی مختص کیا جاتا ہے. سال 2019 میں یہ بجٹ $91 لاکھ تھا.
ہم نے سیزن کی تیاری کا آغاز پچھلے سال مارچ سے ہی شروع کر دیا تھا. ہم بہت سے کام پہلے ہی کر لیتے ہیں. اپنے سامان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنے سامان میں کچھ نیا لینے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے پاس کافی ڈرائیورز موجود ہیں، ہم کس طرح اپنے ورکرز کو بہتر تربیت دے سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم گرمی کے موسم میں کرتے ہیں. ہم خود کو شدید موسم کے لیے تیار کرتے ہیں اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا تمام سامان تیار ہے.
امریکہ میں شدید موسم میں حادثات اور ہلاکتیں کم سے کم ہو، اس لیے شہری حکومت قبل از وقت منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیتی ہے، مگر کسی بھی طوفان کا سامنا کرنے کے لیے عوام کا تعاون بھی بہت ضروری ہے. عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کیا خدا کے گھر کو انسان کا گھر بنایا جا سکتا ہے؟ امریکی ریاست میری لینڈ میں ایک قدیم گرجا گھر کو اپنی رہائش گاہ میں تبدیل کرنے پر ایک جوڑے کو تنقید کا سامنا ہے. لوگ اسے توہین مذہب کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بہت سے لوگ ان کے اس فیصلے کی حمایت بھی کر رہے ہیں. تفصیلات فائزہ بخاری کی زبانی.
گنتھر اور اینستیزیا کا یہ نیا گھر ایسا نیا بھی نہیں، در حقیقت یہ 120 سال پرانا ہے. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ 1950 تک یہ ایک گرجا گھر تھا جہاں کبھی عبادت کی صدائیں گونجتی تھیں. آج وہ ایک خاندان کا گھر ہے.
میرے شوہر گیس کی انگیٹھی لائے اور پھر انہوں نے خود یہ چمنی بنائی.
صرف اس کی لائننگ لگانے کے لیے ہمیں $9,000 کا تخمینہ دیا گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ کام تو میں گوگل پر سرچ کر کے خود بھی کر سکتا ہوں.
ایک سال پہلے ہم نے لوگوں کے اصرار پر اس پروجیکٹ کا انسٹاگرام پیج بھی بنایا.
3.5 لاکھ میں خریدے گئے اس گرجا گھر کی تزئین و آرائش پر وہ اب تک $20,000 خرچ کر چکے ہیں. رسومات کی ادائیگی کی جگہ کو باورچی خانہ بنایا گیا ہے، لیکن سٹین کلاس کھڑکیوں پر پینٹ کی گئی مذہبی شخصیات گویا اب بھی گھر والوں کو دیکھ رہی ہیں. اکثر افراد نے اس گھر کو سراہا ہے، لیکن کچھ اسے توہین مذہب بھی کہہ رہے ہیں. اس جوڑے کے مطابق گرجا گھر کو ویران چھوڑ دینا مناسب نہ ہوتا.
ہم ایک طرح سے اس عمارت کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. جو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے موجود تھی،
اور اب یہ خاندان اس تاریخی عمارت میں اپنی زندگی کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ مارشا مورٹن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
ایک طرف تو موسم کی تباہ کاریاں ایک بار پھر سے گلوبل وارمنگ پر بحث کو تازہ کر رہی ہیں، تو دوسری جانب ایک پاکستانی خاتون نے ہوائی جہازوں سے پھیلنے والی سالودگی کو روکنے کا نیا حل نکالا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق عالمی حدت میں ہوائی جہازوں سے پھیلنے والی آلودگی 15-20% حصہ ڈال رہی ہے۔ سارا قریشی ایک ایسا آلہ بنانے پر کام کر رہی ہیں جو جہازوں سے نکلنے والے پانی کے بخارات کو جمع کرے گا۔ وہ لاہور میں قائم نیشنل انکوبیشن سینٹر کی مدد سے اس منصوبے کو مکمل کر رہی ہیں۔ اس بارے میں سمن خان کی رپورٹ۔
آسمان میں اڑتے جہاز کے انجن میں جلتا ایندھن آبی بخارات خارج کرتا ہے۔ زیادہ بلندی پر کم پریشر کے باعث بادلوں کی ایک ایسی تہ جم جاتی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ یہی جہاز آسمان میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ یہ بخارات عالم حدت کا باعث بننے والے عناصر میں شامل ہیں۔ لاہور کی ایروسپیس انجینئر سارا قریشی اسی مسئلے کے حل پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے اسکالرشپ پر جہاز کے انجنوں کی بناوٹ کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اب نیشنل انکیوبیشن سینٹر لاہور میں اپنی تحقیق کو عملی شکل دے رہی ہیں۔
ایک آلہ ایجاد کیا جو کہ ایک طرح سے جہاز کے انجن کا ایک حصہ ہے، اور وہ جہاز کے انجن میں ایسے فٹ ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے وہ جو یہ جو دھواں ہے اس کو، اس میں سے جو پانی کے بخارات ہیں ان کو علیحدہ کر لیتا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے جو آسمان میں یہ دھار بنتی ہے اور مصنوعی بادل بنتے ہیں وہ بننا بند ہو جائیں۔ ان بخارات کو آپ جہاز کے اوپر ہی جمع کرتے ہیں، ان کو آسمان میں خارج نہیں کرتے۔
ایک جہاز کے ایک کلو ایندھن جلانے سے 1.25 کلو آبی بخارات بنتے ہیں، جس کی وجہ سے آسمان میں مصنوعی بادل کی مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ دکھائی نہیں دیتے اس لیے اس مسئلے کو قابو کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں۔ اپنی ایجاد کو کمرشل سطح پر متعارف کرانے سے پہلے سارا کو اسے زمین اور پھر آسمان میں ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزارنا ہوگا۔
شروع میں کچھ فنڈز ہمیں ایک ادارہ ہے ادھر کارانداز کے نام سے، جو کہ خواتین کے بزنسز کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو وہ ایکویٹی فنڈنگ دیتے ہیں۔ جو نمونہ ابھی بنا رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، وہ ہمارے پاس ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ہو جائے، جس کی بیسس پہ ہمیں اس کو بڑے پیمانے پہ بنانے کے لیے فنڈز مل سکیں۔ اپنی ایجاد کو بھی ایک ماڈیول کی شکل میں بنایا ہے، تاکہ کسی بھی انجن جو آپ کے ان سروس انجنز چل رہے ہیں ان کے اوپر اس کے ان کے پیچھے اس کو فٹ کر دیا جائے۔ ہم کنٹریل فری ایرو انجن کہتے ہیں۔
جہاز تقریباً 10,000 میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے، جہاں بادل بارش میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ چونکہ موسم کا نظام 2,000 میٹر کی بلندی پر ہوتا ہے، تو سارا قریشی کی کوشش ہے کہ جن بخارات کو ان کا بنایا آلہ جمع کرے انہیں زمین کے قریب پہنچ کر جہاز سے مصنوعی بارش کی طرح خارج کیا جا سکے۔ اس کا فائدہ کم بارش والے علاقوں کو ہو سکتا ہے۔ سارا کو امید ہے کہ ان کا منصوبہ 5 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق ہوا بازی کی صنعت اب تک منافع بخش ایجادات پر کام کرتی رہی ہے، جیسے کہ کم سے کم ایندھن کا استعمال یا ہلکے اور محفوظ جہاز، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جہازوں سے پیدا ہونے والی آلودگی کم کرنے کے لیے مؤثر حل تلاش کیے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تبدیلی لانے والوں میں ایک دن سارا قریشی کا نام بھی شامل ہو۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اگر ہم یہ کہیں کہ اب آپ کمپیوٹر کو اپنی سوچ سے چلا سکتے ہیں تو شاید آپ اسے افسانوی بات سمجھیں، لیکن اب ایسا ممکن ہے۔ صارفین اور کاروباروں پر اس کے اہم اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اس ایپلیکیشن کو بنانے والے دونوں افراد چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ان دونوں نے یہ نئی ایجاد کیسے کی، یہ سنتے ہیں سعدیہ زیب رانجھا کی رپورٹ میں۔
آپ کا دماغ ایسا دکھائی دیتا ہے، ایک ناواقف آنکھ کے لیے یہ محض لکیروں کا ایک جال ہے، لیکن اے جے کیلر اور ایلیکس کیسیو کے لیے یہ معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ دونوں نے نوشن نامی یہ آلہ بنایا ہے، جس کی قیمت $900 ہے، جو آپ کے دماغ کی لہروں کے ذریعے آپ کے خیالات کو سمجھتا ہے۔
یہ 8 سینسرز ہیں جو 1 سیکنڈ میں 250 دفعہ آپ کے دماغ کو جانچتے ہیں، اور پھر فوری طور پر یہ سب اس ہیڈ سیٹ میں منتقل ہو جاتا ہے۔
اس آلے کو آپ برین کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔
So traditionally, عام طور پر یہ برین کمپیوٹر دو چیزوں کو آپس میں ملاتا ہے. یہ خام ڈیٹا کمپیوٹر کو بھیجتا ہے جو اسے وصول کرتا ہے, آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ منسلک ڈیوائس کو بھیج دیتا ہے. نوشن پہلا ایسا خودکار آلہ ہے جس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی دوسری ڈیوائس کو معلومات ٹرانسفر کر سکے, چاہے وہ کمپیوٹر ہو یا ڈرون.
ہر وہ چیز جسے آپ کا کمپیوٹر کنٹرول کر سکتا ہے اسے یہ آلہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے.
انگلی کو حرکت دینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ وہی کام اپنی سوچ سے کر سکتے ہیں؟
If you're thinking of a motor-based movement such as...
اگر آپ اس ڈیوائس کو پہن کر اپنے دائیں ہاتھ کو چھونے کا سوچ رہے ہیں تو نوشن اسے سمجھ کر خود ہی کمپیوٹر کو کمانڈ دے دے گا.
Do you feel like a superhero?
Absolutely.
لیکن سپر ہیرو جیسی اس طاقت کے لیے توجہ کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے نوشن بتاتا ہے کہ آپ کتنے متوجہ ہیں.
اور جب آپ واقعی دھیان دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سکور اوپر کو جاتا ہے.
اسے ایجاد کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس سے کارکردگی بہتر بنانے میں بھی مدد مل سکتی ہے. ٹینا ٹرن کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
دور حاضر میں کاروبار سوشل میڈیا اور مختلف ایپس کی مدد سے پھل پھول رہا ہے, جو کسان اپنی فصلوں کی پیداوار کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب ان کے لیے کراچی کے ایک نوجوان نے ایک ایسی ایپ بنائی ہے جو کسانوں کو خریداروں سے جوڑتی ہے تاکہ انہیں اپنی پیداوار کا بروقت اور مناسب معاوضہ مل سکے. تفصیلات کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ میں.
پاکستان میں اکثر کسان شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اپنی پیداوار کم قیمت پر فروخت کرنا پڑتی ہے اور رقم بھی وقت پر نہیں ملتی, جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے واسع عباسی کا خاندان 150 برس سے کاشتکاری کر رہا ہے.
اگر کوئی فصل ہوتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ نظام یہی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے گودام پہ لے کے جاؤ اور وہاں پہ آپ ان کو دے کے پرچی لے کے آ جاؤ کہ ہم نے یہاں پہ فصل اتنی بیچی ہے, وہ پھر گورنمنٹ نے آپ کو ریلیز کرنا ہے. اب وہ جب بھی ریلیز کرے, اس دوران اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی نے آگے خرید لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ انتظار کرتے رہ جاتے ہیں.
کراچی سے تعلق رکھنے والے انس شیخ نے اس کا حل نکالا ہے اپنی ایپ پیپو کے ذریعے. اس کی مدد سے کسان پیداوار کا سودا مارکیٹ ریٹ کے مطابق کہیں بھی کر سکتے ہیں.
میں نے 2014 میں فارمنگ کی طرف سوئچ کیا اور جب میں نے اپنی کچھ کراپس اگائی اور ایز اے اسمال ہولڈر فارمر مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں کبھی بھی اسمال ہولڈر فارمر کو اس کی صحیح پرائز نہیں ملتی. اس وقت آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود ہم نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ کسی طرح سے ہم ایک ایسی ایپ بنائیں جو فارمر کی پروڈیوس کے فارم سے اٹھا کے منڈی تک لے جایا جا سکے اور اس کو اس کی پرائز بھی بہت اچھی مل سکے.
کسانوں کو خرید و فروخت کے معاملات طے کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آ سکے, اس لیے ایپ کو سادہ رکھا گیا ہے. ایک بار اسمارٹ فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی تو کسان اور بیوپاری ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں.
اگر کوئی فارمر نہیں بھی ہے اور ایگریکلچر جو ہماری اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے, اس کی بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو خالی اس ایپ کی ضرورت ہے. تھوڑے سے ہی پیسے ہیں, پوٹینشیل یہ ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ میرے علاقے میں یہ چیز موجود ہے, بک رہی ہے, خریدی جا رہی ہے, تو وہ خود بھی اس کی ٹریڈنگ کے اندر حصہ کر سکتا لے سکتا ہے.
زرعی ملک ہونے کے سبب پاکستان کو پیداوار کی کمی تو نہیں, لیکن بروقت خریدار نہ ملنے سے اناج ضائع ہو جاتا ہے یا کم قیمت پر بکتا ہے, جس کا نقصان کسان برداشت کرتا ہے.
اور ہم ہر سال 134 بلین روپیز اس پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی مد میں ہم ضائع کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو کھانے کا ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. تو یہ جو پروسیس ہے, ایک تو فارمر کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا کہ فارمر کو اپنی اس کی محنت کی اچھی پرائز مل سکے گی, اور دوسرے جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہیں وہ کسی طرح سے اس سے ریڈیوس ہو سکیں گے.
بازار میں فروخت ہونے والی سبزیاں ہو یا پھل, بڑھتی قیمتوں کے سبب صارفین کی قوت خرید کو متاثر کر رہا ہے. لیکن منڈی سے یہاں پہنچنے والا مال کسانوں سے کس دام پر خریدا جاتا ہے, اس پر وہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں.
واسع عباسی اب پیپو کے ذریعے اپنی پیداوار فروخت کر رہے ہیں اور نتیجے سے خوش ہیں.
چاول کی جو فصل تھی ہماری, اس میں 1500 کا ریٹ تھا اور ہمیں یہاں سے ایک پارٹی مل گئی تھی جس نے ہمارا کچھ وہاں سے خرید لیا تھا. اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ڈیلے آتا ہے اس میں ہمیں قیمت ادا کرنے میں, وہ تھوڑا یہاں پہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کم سے کم تھوڑا پیسے جلدی آتا ہے.
ٹیکنالوجی نے کاشتکاری کا نظام تو بدل دیا, اب اگر کسان اور بیوپاری ایپس کے استعمال کی جانب راغب ہوتے جائیں تو زرعی کاروبار کے طریقوں سے بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ہیریٹ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔